الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. சர்வரி ஆலம் சையீதுல் அம்பியா ஸல்லல்லாஹு தஆலா அலைஹி வஸல்லம் இர்ஷாத் ஃபர்மாதே ஹே, முஸ்லிமான் வோ ஹே ஜிஸ்கி ஜபான் ஔர் ஹாத் ஸே தூஸ்ரே முஸ்லிமான் மஹ்ஃபூஸ் ரஹே, வோ முஸ்லிமான் ஹே. இஸ் ஹதீஸ் ஷரீஃப் ஸே இஸ்கோ சுன்கர் ஏக் சாஹப் ஹமாரே தாதா ஷேக் ஹஜரத் மௌலானா ஷாஹப் ராவுல் ஹக் சாஹப் ரஹமத்துல்லாஹி அலைஹி கே பாஸ் ஆயே. வோ ஹிந்து தே, வோ ஹிந்துஸ்தான் மே ஹர்தோய் மே ஹஜரத் கி ரிஹாயிஷ் தி. தோ வோ ஆயே ஔர் கஹன் லகே கே யே ஜோ ஆப்கே நபி நே யே ஃபர்மாயா ஹே அல் முஸ்லிமு மன் ஸலிம அல் முஸ்லிமூனா மின் லிஸானிஹி வ யதீஹி, தோ இஸ்ஸே தோ பதா சலா கே ஹிந்துவோ கோ சாஹோ மார்தே ரஹோ, تو اس میں تو مسلمانوں کا ذکر ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوؤں کو جتنا چاہو مارو, ان کو جو چاہو گالیاں دے دو, برا کہہ دو. حضرت نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہے. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کا واسطہ ایک مسلم معاشرے میں اکثر مسلمانوں سے ہی پڑتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ذکر فرما دیا, ورنہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کافر کو تکلیف دینا جائز ہے. کافر کو تو کیا, حضرت نے فرمایا کسی جانور کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. کسی جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں. بخاری شریف میں آتا ہے ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ لیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا اور اس کو کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا, نہ اس کو چھوڑا, اس کی رسی کھولی کہ وہ جا کر کچھ کھا پی لیتی, یہاں تک کہ اسی بھوک پیاس کی حالت میں وہ مر گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ نیک عورت تھی, بظاہر نیک عورت تھی, نمازی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کو اسی جرم میں جہنم میں ڈالا. تم نے اس بلی کو آزاد کیوں نہیں کیا, نہ تم نے کھانا دیا نہ تم نے آزاد کیا, اسی پر جہنم میں گئی. تو ہمارے ہاں تو کسی جانور کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں. چلے جائے کہ انسان, ہندو تو انسان ہے, سکھ تو انسان ہے, عیسائی اور یہودی یہ انسان ہے بھائی, بلا ضرورت ان کو تکلیف دینا ہرگز جائز نہیں. تو اس پر وہ ان کی بات سمجھ میں آئی. دوسرے اس حدیث سے ایک اشکال اور بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں, وہ یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدی, اس میں انسان کے دو جسم کے دو حصوں کا ذکر ہے. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لات مار دیں کسی کو, پاؤں سے لات ماریں زوردار, اور یا اور کسی ذریعے سے اس کو تکلیف دیں؟ ہرگز نہیں. ان دو اعضاء کا ذکر فرما کر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا کہ یہ تو دو اعضاء ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. کسی کو تکلیف دینی ہو تو یہی دو اعضاء استعمال ہوتے ہیں. یا تو آدمی غصے میں آ کے کسی کو حد سے تجاوز کر کے برا بھلا کہہ دیتا ہے, اور زیادہ ہی غصہ آ گیا تو مار پیٹ پر اتر آتا ہے. تو یہ زبان اور ہاتھ زیادہ استعمال ہوتے ہیں تکلیف پہنچانے میں. کسی کو تانا دے دیا, کسی کو گالی دے دی, تو وہ زبان سے ہی ہوتا ہے. اور غصہ آیا تو لڑ پڑے کسی سے, ہاتھا پائی کر لی, تو یہ ہاتھ سے ہوتا ہے. اس لیے ان دو اعضاء کا ذکر فرمایا, ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرے اعضاء سے تکلیف پہنچانا جائز ہو گیا, ہرگز نہیں. اور یہ جو روایت میں نے آج پڑھی ہے یہ اس وجہ سے پڑھی کہ ہم نے معاشرت کو جو دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور دین کے 6 شعبے ہیں، یاد رکھیے گا، دین کے 6 شعبے ہیں، عقائد صحیح ہوں، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاق، یہ 6 شعبے ہیں. پھر پٹ بتاتا ہوں، عقائد، عبادات، معاملات، پہلے 2 عین ہیں، عقائد، عبادات، پھر 2 میم ہیں، معاملات، معاشرت، پھر سیاست اور پھر اخلاق. یہ 6 شعبے ہیں دین کے. جو شخص ان تمام شعبوں کے متعلق احکامات پر عمل کرے گا وہ مکمل انسان ہے، وہ دین پر چلنے والا شمار ہوگا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چند نابینا افراد تھے، ان کو ایک ہاتھی سے سابقہ پڑا. ہاتھی دیکھ تو نہیں سکتے تھے وہ، لیکن ہاتھی ان کو بتایا گیا کہ ہاتھی ہے یہ، تو انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا کہ بھئی دیکھیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے. نابینا تھے تو کسی کے ہاتھ میں اس کی سونڈ آئی، کسی کا ہاتھ اس کے کان پر پڑا، کسی کا ہاتھ اس کے ٹانگوں پر پڑا. پھر پوچھنے والے نے پوچھا، ہاں بھائی آپ نے ہاتھی کو کیسا پایا، کیسا ہوتا ہے ہاتھی؟ تو جس نے سونڈ کو دیکھا تھا اس نے کہا کہ کوئی بہت موٹا سا گول سا ربر ہوتا ہے، لمبا سا گول سا ربر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھی. اور جس کے ہاتھ اس کے کان پر پڑے اس نے کہا نہیں نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے بھائی، وہ تو پتے کی طرح ہوتا ہے، ایک بہت بڑا سا پتا ہوتا ہے. اور جس نے اس کی ٹانگوں کو چھوا تھا اس نے کہا نہیں بھائی دونوں غلط کہہ رہے ہیں، یہ وہ ستون کی طرح ہوتا ہے، گول ستون بالکل وہ ہاتھی ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے، تینوں نے ایک دوسرے کی بات کی نفی کی کہ ہاتھی ایسا نہیں ہوتا. کان پہ ہاتھ پڑا تو اس نے کہا بہت بڑے پتے کی طرح ہوتا ہے ہاتھی. جس نے ٹانگ کو ہاتھ لگایا اس نے کہا بہت بڑا ستون ہوتا ہے، گول سا، جیسے ستون ہوتے ہیں گول، جیسے یہ ہے تو ستون کی طرح ہوتا ہے. یا سونڈ جس کو ملی اس نے کہا کہ گول ربر کی طرح، لمبا سا ربر ہوتا ہے گول. تو بھائی دوستو، جس طرح ان نابینا افراد نے، یہ تو بیچارے بے قصور تھے، ان نابینا افراد نے جس طرح ہاتھی کو سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، آج سچی بات ہے دین کو ہم نے یہی سمجھا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بس تو کسی نے سمجھا کہ سیاست سب کچھ ہے، باقی جتنے شعبے ہیں وہ سب سیاست، وہ یا تو وہ غیر ضروری ہیں الاعیاذ باللہ، یا سب سیاست کے ماتحت ہیں. کسی نے معاشرت کو زیادہ اہمیت دی کہ دیکھو بھائی دین کے اندر صفائی ستھرائی اور رہن سہن کو صحیح کرنا اس کا اہتمام ہے، تو ایک ماڈل معاشرہ پیش کرتا ہے دین، کچھ لوگ یوں کہتے ہیں. تو بال کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ سمجھا، حالانکہ دین ان تمام شعبوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاق. اور اکثر جو طبقہ ہے، جو اکثر، یہ تو کسی کی بات کر رہا ہوں، چند ایک لوگوں کی، اکثر جو طبقہ ہے انہوں نے 2 چیزوں میں دین کو محدود سمجھا، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات. بس عقائد صحیح ہو جائیں، عبادات، نماز، روزہ، حج اگر فرض ہے تو حج کر لیا جائے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کا اہتمام کر لیا جائے، بچیوں کی اور بچوں کی شادی کر دی جائے اچھی جگہوں پر، بس باقی کاروبار جیسے چاہیں کریں، معاشرت جیسی چاہیں رکھیں، معاملات ہم جیسے چاہیں کریں، تو ایسا نہیں ہے. اور اخلاق ہمارے جیسے چاہیں ہوں، ایسا نہیں ہے. دین نہ تو ایسا ہے کہ وہ صرف سیاست میں محدود ہے، نہ یہ کہ صرف معاشرت میں محدود ہے، نہ یہ کہ صرف عبادات اور عقائد کی حد تک محدود ہے. دین نام ہے ان تمام، ان چھ چیزوں کا، ان تمام شعبوں کے متعلق احکامات سیکھ کر عمل کرنے کا نام دین ہے. تو آج ہم نے دین کو بالکل ایسا سمجھا جیسے یہ نابینا افراد تھے، انہوں نے جس چیز پہ ہاتھ پڑا بس وہ ویسے ہی سمجھا، ہاتھی کو ہاتھی ویسا ہوتا ہے. لہذا یہ تمام باتیں دین کا حصہ ہیں. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما کہیں پر یوں فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہیں یوں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کے مکارم کی، اعلی درجوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. کہیں یوں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، ہم نے تو آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا، شاہد بنا کر، و مبشرا، مبشر بنا کر خوشخبری دینے والا، و نذیرا، اور ہمدردی دل میں رکھتے ہوئے ڈرانا، ہمدردی اور شفقت دل میں رکھتے ہوئے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وداعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. وسراجاً منیرا، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا آپ کو. کہیں یوں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ان شعبوں کی حد تک محدود نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھا. دین کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور ان تمام جو میں نے ابھی عرض کیے، ان تمام شعبوں کے متعلق احکامات کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے کا نام دین ہے. ہم نے عبادت کو تو عبادت سمجھا، ضروری سمجھا، لیکن یہ بات نہ سمجھی کہ ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے تو اتنے زور سے گانے بجائے جا رہے ہیں کہ پڑوس میں کوئی سو نہیں سکتا. یہ بھی تو دین کا حصہ ہے کہ آپ اتنے زور سے گانے کیوں بجا رہے ہیں، اول تو گانے کیوں بجا رہے ہیں اور اتنے زور سے کیوں بجا رہے ہیں کہ یہ آپ کا پڑوسی سو نہیں سکتے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو پڑوسی ہیں وہ تو بے چین ہیں. کوئی مریض ہو اس کو سکون کے ساتھ لٹایا نہیں جا سکتا کہ کہیں لیٹ کر وہ آرام کر لے مریض ہوتے ہوئے. گاڑی کہیں ایسی جگہ کھڑی کر دی یا موٹر سائیکل ایسی جگہ، اس سے تو بہت صدقہ پڑتا رہتا ہے. کسی ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی کہ تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو، کوئی آدمی آیا اس کو اپنی گاڑی نکالنی مشکل ہو گئی، وہ کھڑا ہوا ہے جب تک کہ یہ نہ آئے یہ نہ ہٹائے. اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا. ہاں نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، زکات ہے، بھائی یہ بھی دین ہے. بلا ضرورت ہارن بجانا، سگنل توڑ دینا، آپ کو پتا ہے سگنل توڑنا شرعاً یہ واجب کو منہدم کرنا ہے. شرعن ایک واجب کو چھوڑ دے آدمی اور اس کو ترک کر دے، ترک کے واجب پر جو گناہ ہوتا ہے وہی سگنل توڑنے پر بھی ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ موٹر سائیکل چلانا مگر ہیلمٹ نہ پہننا، ہم نے اس کو دین سمجھا کہ بس نماز پڑھنا دین ہے. مجھ سے ایک طالب علم نے اشکال کیا کہ استاد جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننا بھی ضروری ہے یہ کہاں سے ہے؟ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. طالب علم کو اشکال کرنا درست ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں جو مرید کیوں کرے اور جو طالب علم کیوں نہ کرے دونوں کو کان پکڑ کے چراگاہ میں بھیج دینا چاہیے. جو مرید کیوں کرے اور جو طالب علم کیوں نہ کرے دونوں کو چراگاہ بھیج دینا چاہیے کان پکڑ کے. طالب علم کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ کیوں کرے، ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، اور استاد کو چاہیے کہ اس کا جواب دے، اور مرید کو چاہیے کیوں نہ کرے، بس وہ سنے عمل کرے. تو ہارن بجانا، اور ہارن بھی ایسے جس کو ہم کہتے ہیں پریشر ہارن، باقاعدہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ٹرین کا ہارن ہو، ٹرین کی جو وسل ہوتی ہے وہ نہیں، کان پھٹ جائیں جس سے، بھائی یہ کس نے کہا آپ سے، اور ایسے ہارن اس طرح کے کان پھٹ جائیں، لوگوں کے دل دہل جائیں. لوگوں نے دین سمجھا ہے نماز کو، لوگوں نے دین سمجھا روزے کو، حج کرنے کو، زکات دینے کو، اس کو دین سمجھا نہیں کہ کوئی ہماری وجہ سے تکلیف میں ہے. تو فرمایا یا ایھا، ہاں آیت کا ترجمہ سن لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، واولی الامر منکم، اور جو تم میں ایسے مقام پر ہوں کہ جن کو حکم دینے کا حق ہو ان کی بھی اطاعت کرو، جہاں تک وہ شریعت کے مطابق تمہیں ان کے وہ احکامات جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں. لہذا اسی آیت سے مسئلہ نکلا کہ جو حکومت کے وہ احکامات جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ مطابق ہیں شریعت کے، ان کی پابندی واجب ہے ہمارے اوپر، ان کی پابندی کرنا واجب ہے، شرعاً واجب ہے. تو یہ سگنل جو بنائے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں کہ حادثات نہ ہوں. یہ ہیلمٹ کی جو پابندی لگائی جاتی ہے اس لیے لگائی جاتی ہے کہ حادثات نہ ہوں، آپ کی جان بچے. کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ اگر ہیلمٹ نہ ہوتا تو بظاہر ایسے ہی لگتا تھا کہ بھیجا باہر آ جاتا، جان چلی جاتی. تو یہ ہمارا فائدہ ہی تو ہے اس میں، لہذا اس کی پابندی ایسے احکامات کی شرعاً واجب ہے. جو اس کی پابندی نہیں کرے گا وہ ترک واجب کا گناہگار ہے. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اپنی خواہشات پہ چلنے کا نام دین تھوڑی ہے، دین نام ہے اللہ کی مرضی پہ چلنے کا، جو احکامات بتائے گئے ان پر چلنے کا نام دین ہے. کہ نہیں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے بہت سی چیزیں نہیں سمجھ میں آتی، ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کر دیتا ہے آپ کو وہ تو ڈاکٹر کی تو ایک تو رائٹنگ ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آ بھی جائے تو آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا یہ دوائی کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، اس کو کتنا دینا چاہیے، کن حالات میں، کچھ بھی نہیں پتا. آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیا جاتا ہے، آپ جا کے خرید لیتے ہیں میڈیکل اسٹور سے، اپنے بیمار کو لا کے اس کو استعمال کرواتے ہیں، وہاں کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کو کہا جائے گا تم بے وقوف ہو، یہ مریض تمہارا بیمار ہے اور بیمار ہو جائے گا، جو ڈاکٹر نے لکھ کے دیے اس پہ اعتماد کرو اور اس کو پلاؤ دوائی. تو خالی دین ہی بچا ہے ہمارے لیے کہ ہاں جی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں تو پھر ڈاکٹر کے نسخہ بھی نہیں آتا تو آپ سمجھے نا اس کو. اور آج آج کل ایک اور چیز آئی کٹنگ کرنا، ایسے یوں آتے ہیں بالکل کٹنے، آدمی گھبرا جائے. اس کو ہم نے فن سمجھا ہے، اس کو بڑا کمال سمجھا ہے کہ گاڑی چلا رہے ہیں تو کٹنگ کر رہے ہیں ایسے یوں کر کے بالکل سیدھا، اور اس کو فن سمجھا جاتا ہے کہ بہت جلدی شارٹ کٹ میں ہم جلدی سے پہنچ گئے، راستہ بنا لیا. لیکن کتنے لوگوں کو آپ نے تکلیف پہنچائی، کتنے لوگ آپ کی وجہ سے گھبرا گئے، ہو یہ کیا ہوا. ایک صحابی نے ایک رسی تھی، مزاحن اس کو ایسے ہلایا تو ان کے قریب جو صحابی تشریف فرما تھے وہ یہ سمجھے کہ سانپ آ گیا، اس کو ایسے ہلایا رسی، اس میں لہریں آئیں اس رسی میں، تو وہ ایسے لگا جیسے سانپ آ گیا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کے فرمایا لا یجوز لمسلم ان یروع مسلما، ہرگز جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ کسی مسلمان کو اس طرح ڈرائے، وہ خوف زدہ کرے. ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے. اب یوں کٹنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کتنی عورتیں کتنے مرد آپ کی وجہ سے گھبرا گئے. اس کو ایسا فن سمجھا کہ بس نماز روزہ دین ہے، باقی یہ سب کچھ دین نہیں ہے. وہ وہاں حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تھے، میرپور خاص یہاں ہندوستان سے جب آئے تو وہاں تشریف لے گئے تھے، تو حیدرآباد والے راستے میں کھڑے ہو گئے اور ایک پولیس کے افسر کو بھی لے آئے. کہنے کہ حضرت آپ حیدرآباد بھی تشریف لے چلیں، تو حضرت نے فرمایا بھائی میرے ویزا نہیں ہے، میرے ویزے میں میرپور خاص اور کراچی اور غالباً لاہور کا ہے، بس یہ تین شہر ہیں، میں یہاں کا ویزا ہے، حیدرآباد میرے ویزے میں نہیں لکھا ہوا. انہوں نے کہا حضرت ہم یہ پولیس آفیسر ہیں، اس کو ہم لے کر آئے. تو اس پولیس آفیسر نے بھی کہا حضرت میں موجود ہوں، آپ چلیے. حضرت نے فرمایا اچھا آپ لکھ کے دیجیے، لکھ کے دیجیے. تو نے کہا نہیں حضرت لکھ کے تو نہیں دے سکتا. تو نے فرمایا پھر مجھے آپ کیوں دباؤ ڈال رہے ہیں کہ چلیے، لہذا بالکل حضرت نے رد فرما دیا اس کو، ہرگز نہیں. یہ چیزیں ہیں جو بزرگوں سے سیکھنی پڑتی ہیں. بس جذبات میں آ گئے کہ جی وہ حیدرآباد والے فرما رہے ہیں کہ چلیے آج چلیے، کچھ بیان ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا. ان کا تو فائدہ ہو گیا، دوسرے کا نقصان ہو گیا. اگر پولیس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہاں سے آئے آپ، آپ کا ویزا تھا. تو بھائی اپنی خواہش پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے. اور تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے اور بہت ساری خرابیاں ہیں جو ہمارے سڑکوں پہ پائی جا رہی ہیں. یہ تو میں نے چند ایک مثالیں عرض کر دی. سگنل توڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. میں عرض کروں مسئلہ، اگر رات کے 3 بھی بج رہے ہوں اور اگر سگنل کی لائٹ جلیے لال اور دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی، تب بھی اس پہ رکنا واجب ہے. علت الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہے. جہاں علت پائی جائے وہاں حکم پایا جائے گا. تو لال بتی کے اوپر رکنا یہ علت ہے، اور حکمت اس کی یہ ہے کہ وہ اور علت پر حکم کا مرتب ہونا پایا جاتا ہے، حکمت پر نہیں پایا جاتا. حکمت یہ ہے کہ حادثات نہ ہوں، جہاں علت پائی جائے وہاں حکم کا ترتب ہو جائے گا. لہذا کچھ بھی ہے آپ کو رکنا پڑے گا وہاں. اگر یہ سوچ کر کہ رات کے 3 بج رہے ہیں، اس وقت یہ سگنل چل رہے ہیں اور اب تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی ترک واجب ہے. وہاں رکیے اور جب سگنل کھلے آپ پھر چلیے. کوڑا پھینک دیا اپنے گھر کے باہر یا دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوک پھینک دیا، بلغم پھینک دیا، پان کی پیک پھینک دی، لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کی نیکیاں دکھائی گئیں جن پر میری امت کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو میں نے دیکھا چھوٹی سے چھوٹی نیکی جس پر میری امت کو کے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ جنت میں بھیج دیں گے، وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کوئی پتھر ہے کانٹا ہے اس کو پیر سے ہی صحیح ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس امت کے لوگوں کو جنت میں بھیجیں گے، گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور میں نے حضرت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس پر میری امت کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بھی مجھے دکھائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس پر میری امت کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ یہ ہے کہ کوئی تھوک پھینک دے اور اس کو دبائے نہیں، تھوک پھینکا اس کو مٹی میں یا دبایا نہیں یا بہایا نہیں، اس پر بھی جہنم کا فیصلہ ہو جائے. لوگوں کو تکلیف ہوئی اس سے، سلامتی جن کی طبیعت میں ہوتی ہے وہ کہیں گے یہ کیا ہے، تھوک کس نے پھینک دیا یہاں پہ، یہ کوئی جگہ ہے پھینکنے کی، تکلیف ہوئی نا، یہی تکلیف جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. بلغم پھینک دیا اس کو بھایا نہیں دبایا نہیں. کبھی آپ نے دیکھا بلی کو نجاست کرتے ہوئے، بلی نجاست کرتی ہے نجاست کے اور پہلے گڑا کھودتی ہے، گڑا کھود کے مٹی کو ایک جگہ جمع کرتی ہے اور اس کے بعد جب نجاست کر لیتی ہے تو وہ جمع شدہ جو مٹی ہے اس کو اس پہ ڈھانک دیتی ہے. کئی دفعہ میں نے تو یہ کئی دفعہ منظر دیکھا، بلی نجاست کے اوپر مٹی ڈالتی ہے اس کو دبا دیتی ہے. جانور کو یہ تمیز ہے بھائی، اللہ نے ہمیں تو انسان بنایا ہے، ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. وہ تو مکلف بھی نہیں ہے، بلی مکلف نہیں ہے شرعی احکامات کی، اگر وہ یہ نہ کرے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گی، اگر وہ اپنی نجاست کو نہ دبائے تو اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں. ہم تو مکلف ہیں، تو ہم کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو. پیشاب کر دیا لوگوں کی دیواروں کے آگے، گھروں کی وہ پیشاب، لوگ عجیب عجیب جملے لکھنے میں مجبور ہو جاتے ہیں، یہ تو ایک بہت نرم سا جملہ ہے کہ یہاں پیشاب نہ کریں، تو بہت سخت جملے جو میں اب یہاں نقل بھی نہیں کر سکتا، ایسے جملے وہاں لکھ دیتے ہیں لوگ، یہ مجبور ہو کر لکھتے ہیں، تکلیف پہنچائیے. اور دوسرے ایک تو وہ یہ کیا کہ کسی کی دیوار، کسی کی دکان کی دیوار تھی، کسی کے گھر کی دیوار تھی، اس کو پیشاب کی جگہ بنا لیا، کرتے جا رہے ہیں پیشاب. ایک تو یہ غلط کہ اس سے ان گھر والوں کو تکلیف ہوئی، دوسرے راستے میں جو گزر رہے ہیں ان کو بدبو کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، یہ الگ گناہ ہوا. لوگوں کی جو گھر کی دیوار ہے، دکان کی دیوار ہے، دروازہ ہے، اس پر اشتہار لگا دیا، اور اشتہار بھی ایسا اس کے پیچھے وہ لئی وغیرہ لگائی جاتی ہے، ایسی گوند لگائی جاتی ہے کہ جب وہ اکھڑے تو سارا رنگ اپنے ساتھ لے کے اترے، یا وہ پوری طرح اکھڑتا بھی نہیں ہے، اس کے ٹکڑے رہ جاتے ہیں باقی، بدنما لگتا ہے. یا تو یہ کاغذ کا اشتہار ہوتا ہے، یا اس کو رنگ سے لکھ دیتے ہیں، وہ دیوار پر ہی لکھ دیا اشتہار. دوسرے کی دیوار کو اشتہار بازی کے لیے استعمال کرنا یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ بعض لوگ دینی مقاصد کے لیے یہ کرتے ہیں، دینی مقاصد کے لیے کوئی دینی اجتماع اس کا وہ اشتہار لگا دیا ایسی جگہ پہ جو غلط تھا، وہ کسی اور کی دیوار تھی، کسی کے گھر کی دیوار تھی، یا کسی کا دروازہ تھا، دکان کا شٹر تھا، اس پر اشتہار لگا دیا یا لکھ دیا، یا سیاسی نعرے لکھ دیے دیواروں پہ لوگوں کی، دکانوں کے دروازوں پر یا گھروں کے دروازوں پر. اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دین سے خارج ہے گویا کہ، اور اس پر ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. اور یہ اس ابھی آپ نے دیکھا جو کچھ حالات پچھلے دنوں گزرے، اس میں تو یہ بہت زوروں پر تھا، دیواروں پہ لکھنا اشتہار لگانا. تو بھئی یہ کہاں چلا گیا دین کا حصہ، یہ دین ہمیں یہ دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا. عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ترمذی شریف کی روایت ہے, آپ خطبہ دے رہے تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک اعرابی صحابی, یہ اعرابی جو یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے دیہات کے رہنے والے جو صحابی ہیں, قدوری کے حاشیے میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک امام صاحب نے نیت باندھی تو وہ اور نماز میں یہ آیت پڑھی, الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تو اس اعرابی نے کہا ہماری برائی کرتا ہے, ڈنڈا لے کے نماز ڈنڈا لے کے مارا اس کو امام صاحب کو, اور آگے جب امام صاحب نے پڑھا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اس میں تعریف ہے, تو اس نے کہا کہ الْآنَ قَدْ نَفَعَتْكَ الْعَصَا, اب تجھے عصا نے فائدہ پہنچایا, نماز میں ہی کہہ رہا ہوں. تو صحابہ رضی اللہ عنہم خود فرماتے ہیں کہ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ حضور سے بے باکی کے ساتھ سوال پوچھیں, ادب کی وجہ سے تو ہم خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اعرابی آئے وہ بے باکی سے سوال پوچھ دیتے, تو ہماری خواہش ہوتی تھی کوئی اعرابی آئے وہ جلدی جلدی پوچھے سوال پوچھے, وہ بے باکی سے پوچھتے تھے, صحابہ کو ادب مانے ہوتا تھا وہ نہیں پوچھ پاتے تھے اتنے سوالات. تو ایک اعرابی صحابی وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے لوگوں کو چیرتے ہوئے, لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے, تو حضور نے خطبے کے دوران فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, خطبہ روک کے فرمایا بیٹھ جاؤ, تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دینی مجالس میں خطبے کے دوران بیان کے دوران لوگوں کو چیر کے آگے بیٹھنا یہ گویا ہم بہت بڑا عمل ہے, بہت فائدے کی چیز ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی, کتنے لوگوں کو ایذا ہوئی, اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت توجہ سے بیان سننے میں خطبہ سننے میں مشغول ہوتے ہیں ان کو اچانک گھبراہٹ ہوتی ہے, بھائی کیا ہو گیا کون آ گیا, یہ بھی غلط ہے. وہ جو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے آہستہ سے اٹھے میرے بستر سے اور آہستہ سے چلتے ہوئے دروازے تک گئے, آہستہ سے چلتے ہوئے دروازہ کھولا آہستگی کے ساتھ اور بند کیا. یہ کیا چیز ہے کہ عائشہ کو ان کی نیند میں خلل نہ ہو, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا خیال فرمایا کہ عائشہ کی نیند میں خلل نہ ہو جائے, کہیں اٹھ نہ جائیں, اور حضرت عائشہ اٹھی ہوئی تھی, انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ میں سو رہی ہوں, وہ اٹھی ہوئی تھی, انہوں نے سارا منظر کن آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کتنا میرا خیال فرما رہے ہیں, اور امت تک یہ بات پہنچا دی کہ حضور ایسے اٹھتے تھے رات کو اگر اٹھنا پڑ جائے, اتنا آہستگی کے ساتھ اٹھنا, آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے جانا, آہستگی سے دروازہ کھولنا, یہ بھی تو معاشرت ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, شادی کا وقت آیا تو وہ ایسا دھوم دھڑکا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے, اور مساجد میں بعض ہمارے ہاں مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ اذان کے اسپیکر کھول دیے جاتے ہیں, خاص طور سے جمعے کے دن فجر کے بعد سے جو شروع ہوتا ہے وہ اسپیکر کھل جاتا ہے اور وہ ریکارڈنگ جو شروع ہوتی ہے تو جمعے کی نماز تک جاری رہتی ہے, پھر جمعے کی نماز وہ بھی اسی اذان والے اسپیکر پر ہی ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ جمعے کے بعد پھر سب جمع ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی اسپیکر پر. تو یہ صبح سے دوپہر کے بعد تک یہ سب یہ عمل ہوتا ہے, اور وہ اذان کا اسپیکر کھلا ہوا ہوتا ہے. کوئی آدمی اگر مطالعہ کرنا چاہے, کوئی آدمی سونا چاہے, کوئی مریض ہو اس کو معالج نے آرام بتایا ہو وہ آرام کر سکتا ہے, ایک صاحب نے مجھے آ کر بتایا کہ ہمارے پڑوس میں جو مسجد ہے اتنی زور سے وہاں اسپیکر چلایا جاتا ہے کہ میری اہلیہ گود میں ایک بچے کو لے کر ایک ہاتھ میں ایک طرف گود میں لے کے ایک ہاتھ سے کھانا بناتی ہے, وہ بچہ اٹھ جاتا ہے وہ سو نہیں پاتا. اس قدر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا دین کا کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہم نے, بہت بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے. ہرگز نہیں, یہ دین نہیں ہے. عمر ابن شبہ رحمت اللہ علیہ محدث گزرے, انہوں نے چار جلدوں میں مدینہ منورہ کے حالات کے اوپر کتاب لکھی ہے تفصیل سے. اس میں یہ اپنی سند سے ایک روایت لائے ہیں, خود اپنی سند سے روایت لائے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر کا دور تھا, ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک صاحب آتے ہیں مسجد نبوی میں میرے حجرے کے پاس اور اس قدر زور زور سے بیان اور واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو آپ پابند کیجئے کہ اس طرح بیان نہ کیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صاحب کو تنبیہ کی کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ام المومنین ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اتنے زور زور سے بیان کرتے ہیں. ان کو تنبیہ ہو گئی, وہ رک گئے, لیکن کچھ عرصہ گزرا کہ انہوں نے پھر شروع کر دیا, ہوئے پھر اسی طرح شروع کر دیا کچھ عرصے کے بعد. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت بھیجی کہ یہ تو پھر اسی طرح شروع کر دیا انہوں نے. جب حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے وہ جو ان کو سزا دی, باقاعدہ حد جاری کی باقاعدہ. تو یہ ہے دیکھیے, سزا جاری کی ان کے خلاف, سزا دی, ان کا بیان بھی بند کروایا, سزا بھی دی کہ آپ بیان کر رہے ہو یا دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. مجمع الزوائد جو ہماری حدیث کی بڑی کتاب میں شمار ہوتی ہے, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے مدینہ منورہ کے ایک واعظ کو نصیحت کی, پیغام بھجوایا نصیحت, اور کیا نصیحتیں فرمائی. فرمایا دیکھو جب تم سے لوگ خواہش کریں اس بات کی, فرمائش کریں کہ کچھ دین کی بات سنا دو, اس وقت دین کی بات سناؤ, بغیر لوگوں کی طلب کے مت سناؤ. اور فرمایا کہ جب سنانے لگو تو تمہاری آواز جتنی لوگ بیٹھے ہوئے مجلس اس سے زیادہ آگے نہ بڑھے. یہ دوسری بات فرمائی. تیسری بات یہ فرمائی کہ جب لوگوں کے چہرے ادھر ادھر, جب تک لوگوں کے چہرے تمہاری طرف متوجہ رہیں اس وقت تک سناؤ, جب ادھر ادھر دیکھنے لگیں بس اپنی بات ختم کر دو. یہ ان تین باتوں کی نصیحت فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان واعظ صاحب کو, ان واعظ کو جو پیغام بھیجا. حضرت عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ مشہور محدث ہیں, صوفی ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ عالم کی آواز تو اس کی مجلس سے آگے نہ جائے, بس بس جہاں تک ہے وہیں. یہ یعنی ہمارے زمانے میں جو اسپیکر اذان کے کھول دیے, تو صاف اشارہ ملتا ہے ان باتوں سے ان حضرات کی, کہ اگر یہ حضرات اس زمانے میں ہوتے تو کیا سوچتے. اسی لیے تمام فقہائے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی تہجد میں اٹھا اور اس کے گھر والے سو رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اتنی بلند آواز سے تلاوت کرے کہ لوگوں کے آرام میں خلل ہو, جائز ہی نہیں ہے. تہجد پڑھنا کیا ہے, سنت, نہ فرض ہے نہ واجب ہے, لیکن تکلیف پہنچانا, تکلیف سے بچانا یہ واجب ہے. مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا یہ واجب ہے. تو آپ نے سنت پر عمل کیا اور سنت پر عمل کی خاطر واجب کا ترک کر دیا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ واجب کا درجہ تو سنت سے بڑا ہوتا ہے. لہذا یہ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نکلا کرتے تھے رات کو یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا کون سا صحابی کیا کر رہا ہے. تو ایک مرتبہ آپ نکلے، نبی کے لیے امتی کے حق میں تجسس کرنا درست ہے، والد کے لیے اولاد کے حق میں تجسس کرنا درست ہے، بلکہ مستحب ہے، بلکہ ایک درجے میں ضروری ہے، اور شیخ کے لیے مرید کے حق میں تجسس کرنا درست ہے، یہ حرام نہیں ہے. جو عام حالات میں حرام ہے، ولا تجسسو کا حکم یہاں نہیں ہے، وہ یہاں لاگو نہیں ہوتا، اس کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا. ماں باپ اولاد کے بارے میں تجسس کریں تو یہ وہ والا تجسس نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے. یا استاد شاگرد کے بارے میں تجسس کرے تو یہ بھی وہ تجسس نہیں ہے جس کو حرام قرار دیا گیا ہے ولا تجسسو میں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، کان لگایا، کان لگایا تو معلوم ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں. اور حضرت عمر کے پاس سے گزرے، وہاں ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو تیز آواز سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی. صبح کو دونوں کو طلب فرمایا اور وجہ پوچھی کہ تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے اور تم تیز کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جس کو سنانا چاہتا تھا اس کو تو سنا دیا. یہ ان کا جواب تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تم کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سوتے ہوئے لوگوں کو جگانا چاہتا تھا کہ وہ بھی جاگ جائیں، تہجد پڑھ لیں، اور جو شیطان ہے اس کو بھگانا چاہتا تھا کہ جہاں تک آواز جائے گی شیطان بھاگ جائے گا. آپ نے فرمایا، عمر تم اپنی آواز کو پست کرو، کچھ پست کرو. اور حضرت ابوبکر سے فرمایا، تم اپنی آواز کو کچھ بلند کرو. یہ فرمایا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ پوچھ کر چلنا چاہیے، مشورے سے چلنا چاہیے، چاہے وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، پوچھ کے کرنا چاہیے، مشورے سے کرنا چاہیے. دیکھیے تنبیہ فرمائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہو گیا وقت، 4 منٹ ہے بس، کچھ یہ باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی، ابھی یہ مضمون پورا نہیں ہوا، جو باتیں باقی ہیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہاں انشاءاللہ میرا سفر ہے، اگلے اتوار کو میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، لیکن یہاں بیان ہوگا انشاءاللہ. آپ سب حضرات سے گزارش ہے، آتے رہیں، تشریف لاتے رہیں، بیان میں شرکت فرماتے رہیں، تاکہ یہ مسجد اور یہ جو مجلس ہے یہ آباد رہے، اور آپ کو بھی نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس لیے پابندی سے اس میں تشریف لاتے رہیں، اس کی ناغہ نہ کریں، تو انشاءاللہ مجلس اپنی جگہ ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.